کسی شخص پر غصہ ان دونوں پر غصہ ہو جائے تب بھی اس وقت فیصلہ نہ کرے. ہو سکتا ہے اسنائے مناقشہ احوال واقعی کی دریافت میں قاضی کچھ پوچھ رہا ہے, اس سے سوال کر رہا ہے, اس سے سوال کر رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات نکل گئی مخالف سے یا مدعی اور مدعا علیہ سے کہ قاضی ان کے اوپر غصہ ہو سکتا ہے. اگر غصہ آ گیا ان دونوں پر تو فوراً ان کو اٹھ جانا چاہیے, وہ فیصلہ نہ کریں اس وقت. اور ہو سکتا ہے گھر سے لڑائی کر کے آئے ہوں, بیوی نے زد دیا ہو کچھ, تو وہاں سے آئے ہیں اس حالت میں بیٹھ کر کے کرسی پر, اب تو ہم دینا تو ضروری, حاضری دینی ضروری, لیکن فیصلہ نہ کریں. لا یحکم احد بین اثنین او غضبان, کسی پر بھی غصہ ہو. اسی طرح اس پر قیاس کر کے علماء نے قضاء کے باب میں جو شروط رکھے ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی بھی ایسی حالت میں فیصلہ نہ کرے کہ اس کا فکر اور اس کی سوچ سالم نہ ہو. یعنی ہو سکتا ہے کوئی حادثہ موت کسی بچے کا اس کے ہو گیا, ماں باپ کا ہو گیا, تو غم میں وہ چور ہوں, اس حالت میں ان کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اگر فیصلہ کر دیا تو پھر کیا ہوگا, فیصلہ تو نافذ ہوگا, کیونکہ قاضی کا فیصلہ نافذ کرنا ضروری. اسی وجہ سے پیارا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر یہ ہوتا کہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں تو فیصلہ کریں یا نہ کریں وہ تو ملغا ہی سمجھا جائے گا. نہیں, جب فیصلہ کر دیا تو اس کی تنفیذ ضروری ہے. اسی وجہ سے کہا گیا کہ نہیں, جب تک اچھی حالت میں نہ ہو اور سوچ اور فکر اعتدال میں نہ ہو, اس وقت فیصلہ نہ کریں. لا یحکم, اسی طرح کہتے ہیں کہ پیشاب پیخانہ تیز لگا ہو, یہ بھی صاف انہوں نے تصریح لکھی ہے علماء نے, کہتے ہیں اگر پیشاب پیخانہ تیز لگا ہو تو پھر اس وقت فکر سلامتی میں نہیں رہ سکتا ہے آدمی, جلدی بلدی کر کے ہو سکتا ہے فیصلہ کر کے اٹھ کر کے جا کر کے خدا حاجت کے, نہیں جا کر کے پہلے اس سے فارغ ہو لیجیے. سخت سے سخت بھوک لگی ہے تو اس وقت بھی آدمی کی سوچ یا آدمی کی عقل توازن میں نہیں رہ سکتی ہے, اس وجہ سے اس وقت بھی فیصلہ کر. بہت باریک مسئلہ ہے, بہت اہم مسئلہ ہے, کیونکہ حق اور ناحق کے پہچاننے کا ہے. اس وجہ سے ایسے آدمی کو جس کی سمجھ توازن میں نہ رہ سکے کسی سبب کی بنا پر, اس حالت میں وہ فیصلہ ہرگز نہ کریں. اب ایک شکل یہ بھی آ سکتی ہے کہ قاضی اس لائق ہو جائیں, عمر ان کی بڑھ جائے کہ وہ بیچارے سمجھ بھی نہیں سکتے, ہو سکتا ہے کمزور حافظہ ہو گیا سب کچھ, تو پھر ان کو ریٹائر کر دینا چاہیے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے, کہتے ہیں باقاعدہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اصل جب مقصد یہ ہے کہ حق کو پہچان کر کے لوگوں کے حقوق دلانے ہیں, تو پھر جہاں جس چیز سے اس حق کو نہ پہچاننے کا سبب جو چیز بن رہی ہو اس کی وجہ سے فیصلہ نہ کیا جائے یا فیصلہ کرنے کا حکم کو نہ دیا جائے, وہ چیز ان سے ظاہر ہو جائے ٹھیک ہے, دور ہو جائے دو چار دس دن کے بعد غم میں ہیں تو پھر آ کر کے فیصلہ کریں. پیشاب پیخانہ تیز لگا ہوا ہے مکمل کر کے حاجت, پھر آ کر کے بھوک لگی ہے. آپ جانتے ہیں کہ صلات میں خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی شخص اگر کھانا تیار ہے, عشاء تیار ہے, تو پھر کھانا پہلے کھا لے پھر بعد میں صلات پڑھے. کیوں؟ کیونکہ دل ادھر لگا رہے گا, نماز میں وہ خشوع نہیں حاصل ہو سکتی ہے, خشوع نہیں حاصل ہو سکتا, اور صلات کی روح یا نماز کی روح جو ہے وہ خشوع ہے. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون, اسی وجہ سے واجب ہے کہ آدمی اپنے کو خالی الذہن فارغ الذہن کر کے اور نماز میں داخل ہو. کام چھوڑ کر کے آئے پیچھے تو اس کے پیچھے اپنے ذہن کو نہ رکھے, ورنہ اس کی نماز کا صرف اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا وہ سمجھ سکے گا, جس میں خشوع اور خضوع برت سکتا ہے, ورنہ نماز کا اجر نہیں ملے گا. ظاہری طور پر تو کہہ دیا جائے گا کہ وضو بھی کیا تھا, مسجد آیا, نماز پڑھ لی, فرض ادا ہو گیا, لیکن پھر اس کو اجر نہیں ملے گا. اسی وجہ سے کہا گیا کہ کھانا, اسی طرح بھوک زیادہ لگی ہو تو کھانا نماز نہ پڑھے بلکہ کھانا کھا کے پھر نماز پڑھے. تو یہ مسئلہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کہ اس کی بہت بڑی اہمیت ہے, اب اس کو غلط فیصلہ کر سکتا ہے, اس وجہ سے اس حالت میں فیصلہ نہ کرے. وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی کہتے ہیں کہ پیارے رسول نے فرمایا, اذا تقاضى اليك رجلان, حضرت علی کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امام قاضی بنا کر کے بھیجا تھا, گورنر بنا کر کے اور قاضی بنا کر کے, وہی سب کچھ ہوتے تھے. تو آپ نے ان کو نصیحت کی, وصیت کی جاتے ہوئے, اذا تقاضى اليك رجلان, دو آدمی فیصلے کے لیے تمہارے سامنے آئے, فلا تقبل الاول حتى تسمع كلام القاضي, پہلے کے لیے صرف اس کی بات سن کر کے فیصلہ نہیں کرنا, دونوں کی بات سن کر کے پھر اس کے بعد فیصلہ کرنا. اور دونوں کی بات ہو سکتا ہے ہر ایک جھوٹا ہو, لیکن دونوں کی بات فیصلے کے لیے سن کر کے پھر اس کے اعتبار اس اعتبار سے اس سے گواہ طلب کرنی ہے. وہ اس کے تمام شروط کو مکمل کرنے کے بعد پھر فیصلہ کرنا. اگر گواہ کی ضرورت ہو تو پھر گواہ طلب کر لو. ایک دن لگے, دو دن لگے, چار دن لگے, بغیر تمام اطراف قضیہ کو دیکھے ہوئے فیصلہ نہیں کرنا. فلا تقضی للاول حتی تسمع کلام الآخر فسوف تدری کیف تقضی. اس حالت میں تم کو مسئلہ واضح ہو جائے کس طرح فیصلہ کرو گے. جب دونوں طرف سے باتیں سن لو گے, دونوں طرف کی گواہیاں لے لو گے, اگر دونوں طرف کی گواہی کی ضرورت ہے یا ایک گواہی مدعی کی طرف سے ہوتی ہے عام طور پر, تو اس وقت تم صحیح فیصلہ کر سکتے ہو. خار علی رضی اللہ عنہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں جب تک قاضی رہا اسی نہج پر میں فیصلہ کرتا رہا. فما زلت قاضیا بعد اسی نہج پر میں فیصلہ کرتا رہا. جب تک پورے طور پر مسئلے کو سمجھ نہیں لیتا تھا اس وقت فیصلہ نہیں کرتا تھا. فما زلت قاضیا بعد. رواہ احمد و غیرہ. وعن ام سلمۃ اس کا اس سے یہ معنی نکلا کہ جو قاضی اس تعلیم پر عمل نہیں کرتا اس کو قاضی بننے کا حق ہی نہیں ہے. اور ہمارے خیال سے دنیا کے کہتے ہیں کہ دنیا کے تمام قوانین میں سے جو عقل مند لوگ ہیں وہ ہر مذہب کے عقل مند لوگوں نے اسلامی فیصلے کو یا اسلامی نظام امن کو دنیا کے تمام قوانین سے افضل سمجھا ہے, کیونکہ اس سے بڑھ کر کے کوئی قانون نہیں آ سکتا. یہاں تک کہ یہ سب قوانین سب سے پہلے اندلس سے لے کر کے اور انہوں نے کیا نام ہے امریکہ اور دوسرے ملکوں نے اس پر عمل کیا, وہیں سے لے کر کے اور انہوں نے تدوین کی ہے سبحان اللہ. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ایک ایسا دین نوازا ہے جس میں کسی چیز کی کمی نہیں. لیکن مشکل یہ ہے کہ مسلمان ملکوں میں آج کل اسلام قانون ان کے ذریعے سے لیا جاتا ہے, لیکن جو چیز انہوں نے نہیں لی اسلام کے قوانین, خاص طور پر تعزیری اور تعزیبی قوانین کو, ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں. اسلام میں نظام امن کے لیے قتل, کسی کو قصاص میں قتل کرنا قاتل کو, یہ ایک واجبی چیز ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ كُتِبَ عَلَيْكُمْ الْقِصَاصُ وَالْقَتْلَ. فرض کیا گیا ہے قصاص تمہارے اوپر, یعنی کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کے بدلے اس کو قتل کرنا ہے. کوتیبا فرض کیا گیا ہے. لیکن مسلمانوں کی کیا حالت ہے, کتنے ملک ہیں اسلامی جو قصاص میں قاتل کو قتل کرتے ہیں, کیونکہ وہ لوگ دوسرے دشمن لوگ کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے, ایک آدمی نے غلطی سے قتل کر دیا تو پھر دوسرے کو قتل نہیں کیا جائے, یہ بھی ایک ظلم ہے حقیقت میں. سوچا جائے تو انصاف یہی ہے کہ جب اس نے قتل کیا ہے اس کے بچوں اور اس کی بیوی کو, بچوں کو یتیم کیا, بیوی کو بیوہ کیا اور رلایا ہے, تو پھر اس کو بھی قتل کیا جائے, جینے کا حق اس کو نہیں. ہاں معاف کر دے تو الگ بات ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. قتل کے بدلے قتل کرنے میں تمہاری زندگی ہے, کیونکہ ایک قتل کر کے ایک آدمی کو ہزاروں کے قتل سے لوگوں کو محفوظ کیا جاتا ہے. ایک جب قتل کر یہ سمجھ لے گا کہ ہم مارے جائیں گے, کسی حالت میں اگر کسی قتل کریں گے تو یقیناً اس کا رونگٹا کھڑا ہو جائے گا تلوار اٹھاتے ہوئے کسی کے اوپر یا نیزہ اٹھاتے ہوئے. اس وجہ سے اور دشمنوں نے بہرحال اسلامی نظام کو بہت کچھ لیا, لیکن اب چیختے ہیں, کہتے ہیں کہ اگر دنیا میں کہتے ہیں اس میں جو عقل مند ہے اس وقت بھی, جہاں کی مسلمانوں کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے, سب کچھ کہا جا رہا ہے, کہ وہ بھی جو عقل مند لوگ ہیں ہر قوم کے, وہ کہتے ہیں دنیا میں امن اس وقت پر قائم نہیں ہو سکتا جب تک اسلام کے نظام امن پر عمل نہ کیا. چوری کر کا ہاتھ, چور کا ہاتھ جب تک نہیں کاٹیں گے جب تک چوریاں بند رہیں گی. یہاں کیا ہوتا تھا, حاجیوں کو قتل کیا جا رہا سب کچھ, لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی, آ کر کے ایک آدمی نے حکومت قائم کی, کوشش کی کہ اللہ کے کتاب اور سنت کے مطابق ہو, جنگلوں کے بیچ پہاڑوں کے بیچ میں امن قائم کیا اپنے, اور دن بدن اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے. لیکن آپ جانیں کہ پرانے زمانے میں لوگ اکیلے چل رہے ہیں, میاں بیوی بچوں کو لے کر کے, اور سڑک کے کنارے سو گئے, فجر ہوئی اٹھ کے چلے گئے, کوئی خطرہ نہیں محسوس کرتے تھے نہ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کو قائم دائم رکھے, کیونکہ وجہ یہ تھی کہ انہوں نے تنفیذ کی قتل کے بدلے قتل, اسی طرح چوری ڈکیتی اور جو لوگ راستے میں لوٹتے ہیں ان کے خلاف جو سخت کارروائیاں اسلام کی ہیں اس پر کی انہوں نے, اللہ کے فضل سے امن قائم ہوا. ورنہ ان پہاڑوں میں کتنے خطرناک روزانہ ہو جایا کرتے تھے, حاجیوں کے جان کتنے چلے جاتے تھے, حاجیوں کے مال لوٹے جاتے تھے, ان کی سب کچھ ہوتا تھا. تو بہرحال یہ مسئلہ ہے کہ لا تقضی للاول حتى تسمع كلام الآخر فثبت ذلك. عن أم سلمة رضي الله عنها حضرت أم سلمة فرماتي ہیں کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے کہتے ہوئے سنا انکم تنفصلون الی تم لوگ میرے پاس جھگڑے لے کر کے آتے ہو ولعل بعض ان يكون الحن بحجته من بعض ہو سکتا ہے کوئی بہت چرب زبان ہو بہت ہی فصیح اللسان ہو وہ آ کر کے ایسی بات کرے کہ حق کو نہ حق کر دے ایسا بھی ہوتا ہے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے کہ رونے لگتے ہیں ایسا ظاہر کریں گے کہ مظلوم ہے کہتے ہیں انجیل میں یہ چیز اب بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس کوئی آدمی آیا تو انہوں نے یہ کہا کہ ہاں اس وقت تک تم کسی کا فیصلہ نہ کرو جب تک تم دونوں کی بات نہ سن لو اسی معنی میں ایک آدمی اگر آئے ایک آنکھ ٹوٹی ہوئی اس کی اور روز آ کر کے کہے کہ فلاں نے ہماری آنکھ توڑ پھوڑی ہے تو اس کی تصدیق نہ کرو ہو سکتا ہے اس نے اس کی دونوں آنکھ پھوڑ کر کے اور پھر آ کر کے رو رہا ہو یہ آدمی اس کی دونوں آنکھ پھوڑ کر کے اس کو اندھا کر کے آیا اور رو رہا ہو تو کہنے کا مطلب ہے کہ حقیقت ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بولنے میں بہت ہی یہ زبان بہت ہی تیز ہوتی ہے حق کو ناحق کر دیتی ہے آج کل وکیل کیا کرتے ہیں ایک مولانا تو روز جنڈا نگری تھے رحمۃ اللہ علیہ بلکہ وہ شعر پڑھا کرتے تھے اکبر الہ آبادی کا یہ اشعار بڑے چبھتے اور تنقید خاص طور پہ نئی تہذیب پر بڑی تنقید اچھی کرتے تھے انہوں نے شعر کہا ہے اس کا میں کبھی کبھی پڑھتا ہوں کلیات اکبر الہ آبادی رکھے ہوں تو اس میں ہے تو ہمارے مولانا تو روز جنڈا نگری بہت پڑھتے تھے کہتے تھے پیدا ہوئے وکیل کو ابلیس نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے گویا وکالت اپنے غیر اسلامی ملکوں کی وکالت بھی گویا یہ ابلیس اور شیطان کی خدمت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ماہر وکیل وہی ہے جو حق کو نہ حق کر دے قتل کو بھی ملغا کرا دے کہ قتل نہیں کیا اب میں نے خود اس کو سنا ہے اور ایسے واقعات بھی آئے کرتے کیا ہیں کسی نے کسی کو قتل کیا ہمارے ایک چچا تھے میں بس آپ کو کھل کر کے وہ بندوق چلاتے تھے ہوا یہ کہ وہ دوسری جگہ ایک جنگل کے قریب اپنی انہوں نے بہت بڑی اپنی اراضی لی تھی اس میں اپنی کھیتی کرتے تھے لیکن رات گزارنے کے لیے وہ مغرب کے بعد یا مغرب سے پہلے ادھر آ جاتے تھے ہوائی گاؤں میں تو بندوق بھری لے کر کے چلتے تھے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ شیر ایسے سامنے آ گیا فوراً مار دیا تھا دیکھنے میں ایک دم کسی کی طرح سے دبلے پتلے لیکن ہمت بڑی تھی کھڑے ایسے ہی شیر کو مار دیتے تھے آمنے سامنے کئی شیر مارے ہم لوگ خود دیکھتے تھے لا کر کے اس کا چمڑا کاٹ نکال کر کے اس کو بھوس بھر کر کے سکھاتے تھے تو میں کیا بیان کرنا چاہتا تھا ہاں انہوں نے اتفاق سے کسی سے مرغا ارغا خریدا تھا تو اس کی موت آئی تھی بیچاری کی جنگل میں کاٹ رہا تھا وہ کیا نام ہے لکڑی کاٹ رہا تھا آ کر کے انہوں نے پکڑ لیا اور کہا کہ اکیلے وہ دبلے پتلے آدمی لمبا ترنگ کا کہا مار ڈالیں گے تو یہ قصہ ہم لوگ کے سامنے کا ہے تو کہا کہ مار ڈالیں گے تو ہمارا پیسہ تو کہا بھائی گھر لے چل کے لے لو اور کچھ بہرحال جیسے ایک موت آئی تھی اس کی تو انہوں نے کیا کیا آخر جب وہ اپنی جان خطرے محسوس کی انہوں نے تو لگا ہی دیا بندوق خرید تھی آخر میں گئے وکیل سے انہوں نے مشورہ لیا تو وکیل صاحب مشورہ دینے لگے کہتے ہیں کہ کیا ہوا کہتے ہیں آپ جائیے لکھنؤ فوراً اور وہاں آپ دو دن پہلے کا اپنا وہ لکھا لیجیے داخلہ وہاں لکھا لیجیے یعنی اگر حادثہ ہوا ہے جمعہ کو تو آپ بدھ ہی اور منگل سے وہاں سو جائیے گویا آپ اسپتال میں داخل ہیں ایڈمٹ ہیں اور بیمار ہیں تو جب مسئلہ آئے گا سامنے تو بھائی اسپتال کی یہ رپورٹ ہے کہ یہ فلاں تاریخ سے اسپتال وہاں داخل تھے اسپتال میں تو پھر مارنے کیسے گئے ملک لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کے ہم پکڑے جائیں گے گئے کھل کر کے صاف انہوں نے کہا پولیس کے پاس جا کر کے انہوں نے اعتراف جرم کر کے کہا حقیقت یہ ہے کہ مجھے مارنا چاہتا تھا اور میں نے خطرہ محسوس کیا تو انہوں نے آگے کہیں نے مارا ران میں مارا ران میں لگنے کے بجائے وہ کہیں کسی وغیرہ میں لگا باہر آ رہا وہ آج وہ مر گیا بیچارہ انہوں نے جا کر کے اعتراف جرم کیا تو اس کی بنا پر وہ تقریباً ڈیڑھ سال تک جیل میں رہے مطلب یہ کہ بہرحال انہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں نہیں کیا لیکن وکیل نے یہی مشورہ دیا کہا جا کر کے دیکھیں کس طرح کا گویا وہ حق کو ناحق کیا جاتا ہے کس طرح کا حق کو ناحق کیا جاتا ہے پیر رسول کو خود آتے کی عجیب ہے یہ بھی پیر رسول کی ایک بشریت کا کی دلیل ہے پیارے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے دو آدمی آتے ہیں میرے پاس جھگڑے لے کر کے, ہو سکتا ہے ان میں سے ایک بہت ہی چرب زبان ہو, بہت ہی فصیح ہو, بہت ہی بولکا ہو, ہو سکتا ہے حق کو نہ حق ثابت کر لے. بولا اللہ باز کما یقون الحن بحجت ہی من بابن فاقضی لہو علی نحو ما اسفر, یعنی وہ بہت کچھ بولنے والا ہو اور اپنی حجت لا کر کے پیش کر دے. دوسرا آدمی بیچارہ مظلوم ہوتے ہوئے بھی اپنی بات نہیں کہہ پاتا ہے, تو میں ہو سکتا ہے ظاہری بات سن کر کے فیصلہ کر دوں, گویا فیصلہ ظالم کے حق میں کر دوں گا. فمن قطعت له من حق اخيه شيئا, اس طرح ظاہری دلیل دیکھ کر کے اگر میں فیصلہ کر کے مظلوم کا حق اس کو دے دوں, فإنما أقطع له قطعة من النار, تو یہ سمجھ لے کہ یہ جہنم کا ایک ٹکڑا میں نے کاٹ کے اس کو دیا. یعنی گویا حاکم کو حکم ہے کہ ظاہری امور دیکھ کر کے جتنی دلیلیں ہیں, اب جھوٹ کوئی بول کر کے لا کر کے کاغذات پیش کر دے, حاکم اسی کا مکلف ہے, حاکم اسی کا مکلف ہوگا. اور یہ نہیں کہے گا کہ تم اس کو جھوٹ لایا, ہاں اگر جھوٹ کا شبہ ہے تو اس کو تحقیق اس کو کرنی ضروری ہے, اگر نہیں کر سکا تو پھر اسی کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. لیکن جان لے ظالم کہ یہ اللہ کی طرح گویا اللہ کی آگ, اللہ کی جہنم کا ٹکڑا اس کو مل رہا ہے. پیارے رسول نے گویا اس سے ڈرایا ہے. اس وجہ سے آدمی کو حق بولنا چاہیے, حق بول کر کے چاہے اس کے خلاف فیصلہ ہو. وہ آیت کریمہ ہے, وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ, کوئی حافظ ہیں کہ حق کو بولو اگر تمہارے خلاف ہی پڑے. تو یہ ہے کہنے کا, یعنی شرعی مطالبہ اللہ کی طرف سے کہ حق کا دامن نہ چھوڑا جائے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر غیب جانتے, یہاں بھی پیارے رسول کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ پیارے رسول ہر قسم کا غیب جانتے تھے, اللہ تعالیٰ نے غیب کا علم دیا تھا. اگر پیارے رسول, یہ حدیث بخاری اور مسلم کی سب سے صحیح احادیث میں سے ہے, متفق علیہ, اگر پیارے رسول غیب جانتے تو یقیناً اس طرح کا فیصلہ نہیں کرتے جو ظاہر میں اس کے مطابق ہو اور باطن میں حق کے خلاف ہو. نہیں پیارے رسول, اچھا یہ بھی ایک مسئلہ ہے کہ قاضی کو اپنے علم کے مطابق اس کو فیصلہ کرنے کا حق نہیں ہے, سبحان اللہ, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. کیونکہ اگر قاضی اپنے اس کا استدلال کیا گیا ہے, ما یلفظ من قول, علامہ ابن قیم نے علماء سے اقوال نقل کیے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قاضی کو اپنے علم, قاضی نے کسی کو دیکھا کہ وہ چوری کر رہا ہے, اس کے باوجود وہ اکیلا فیصلہ نہیں کر سکتا جب تک گواہی نہ ہو جائے. قاضی نے دیکھا کہ فلاں زنا کر رہا ہے, قاضی اگر فیصلہ کر رہا ہے تو فیصلے کا حق نہیں ہے. البتہ ایک آدمی گواہ ہو سکتا ہے, تو دوسرے قاضی کے پاس جا کر کے وہ قاضی کہے کہ ہم نے فلاں کو دیکھا ہے اس طرح کر رہا تھا, اگر گواہی مکمل ہوئی تو قاضی دوسرا جو ہے, اب یہاں وہ قاضی کی حیثیت نہیں رہ گئی ان کی, وہ گواہ ہو گئے, لیکن اپنے علم کے ذریعے سے وہ آنکھوں دیکھی چیز کو بھی وہ اس کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں. اس کا استدلال امام قیم وغیرہ نے لکھا ہے کہ علماء نے اسے استدلال کیا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, کوئی بھی آدمی کوئی بھی بات بولتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے, ان کو لکھ لیتے ہیں. اسی طرح کرام کاتبین یعلمون ما تفعلون, اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی گواہ رکھا ہے. گویا قاضی کے لیے جائز نہیں, اللہ تعالیٰ عالم ہے, اللہ تعالیٰ تمام چیز کو جانتے ہیں, لیکن آدمی کے خلاف اللہ تعالیٰ فیصلہ نہیں کریں گے جب تک اس کی گواہی خود اس کا ہاتھ نہ دے دیں, اس کی زمین نہ دے دیں جہاں اس نے غلط کام کیا ہے, فرشتے اس کے خلاف گواہی نہ دے دیں. گویا اس سے یہ استدلال کیا جاتا ہے قاضی کو حق نہیں ہے کہ اپنے علم سے فیصلہ کرے. اسی طرح اگر وہ جانتا ہے حق کو, کہ حق اس کے ساتھ ہے, تو پھر بھی فیصلہ اسی گواہی اور ظاہری کاغذات, ظاہری دلیلیں دیکھ کر کے اس کو کرنی ہے. اسی بنا پر رسول اللہ فرمایا ہے وَلَا عَلَىٰ بَعْضُكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ, اپنی دلیل پیش کرنے میں بہت تیز ہو تو میں اس کی بات سن کر کے فیصلہ کر دوں, اور حق دوسرے کے ساتھ ہو تو ظلم کر کے اس نے گویا لیا, تو یہ جو فیصلہ میں کروں گا اس کو دوں گا اپنے مظلوم بھائی کا حق اس کے, تو گویا جہنم کا ایک ٹکڑا دے رہا ہوں. وَإِنَّمَا أَخْطَأَ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ, کتنے لوگ ہوتے ہیں جو جھوٹ ثابت کر دیتے ہیں, زندہ کو مردہ ثابت کر کے زمین وغیرہ لکھا لیتے ہیں. کچہریوں میں یہی سب کو ہوتا ہے. کچہریاں جو ہیں وہ یقیناً ابلیس اور شیطان کی اولاد کا آج کل جو اپنے یہاں یقیناً جتنی کچہریاں ہیں وہ وہاں مرکز ہے, سمجھ لیجیے شیطان اور ابلیس کی اولاد کا. جتنے کا وکیل ہوتے ہیں سب دھول کی رسی بٹتے ہیں کہتے ہیں دھول کی رسی جھوٹ بالکل جھوٹ یعنی جتنا بڑا ماہر ہوگا کہ وہ حق کو نہ حق کر دے اس کی فیس بھی بڑی لمبی ہوگی غیر باتیں جانتے ہیں یہ چیز اللہ تعالیٰ معاف کرے مسلمانوں کو چاہیے کہ یقیناً شرعی قضاء اور شرعی محکمہ کی تنفیذ کریں ورنہ حقوق جو ہے ہمیشہ ضائع ہوتے رہیں گے کتنے لوگ ہوتے ہیں نکاح طلاق وغیرہ کے مسائل میں بہت قسم ہوتا ہے اسی طرح اموال اراضی اور دوسرے حقوق بہت کچھ ضائع اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ وہاں شرعی فیصلہ نہیں ہوتا ہے وان جابر رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا کیف تقدس امت وہ امت کیسے مقدس ہو سکتی ہے وہ امت گناہوں سے کیسے پاک ہو سکتی ہے لا یؤخذ من شدیدہم لضعیفہم جس میں سے کمزوروں کا حق طاقتوروں سے نہ لیا جائے یعنی گویا کمزوروں کو ضائع کیا جا رہا ہو اور طاقتوروں کو حق دیا جا رہا ہو ان کے واسطے وغیرہ کی بنا پر اور ان کے رشوت وغیرہ کی بنا پر بہت سے لوگ ہوتے ہیں رشوت دے کر کے پیسے ہیں ان کے پاس تو رشوت دے کر کے حق کو نہ حق کرا لیتے ہیں سر رسول نے فرمایا گویا وہ گناہوں سے پاک نہیں ہو سکتے یا وہ مقدس نہیں ہو سکتے اللہ کے لیے کہ ہاں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی ہے جب تک وہ کمزوروں کا حق طاقتوروں سے نہ لے اسی طرح آپ دیکھیں گے سر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں فرمایا تھا جب ایک عورت نے چوری کی قریش کے خاندان کی تو انہوں نے پیارے رسول کے پاس سفارت کر کے اس حد کو ہاتھ کاٹنے کے حد کو گویا اس کی تنفیذ نہ کرنے کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے حضرت اسامہ بن زید کو بھیجا کہ آپ سفارت کر دیجئے پیارے رسول کے لیے تو پیارے رسول کے پاس تو پیارے رسول نے کیا کہا اتشو بھی حد میں حدود اللہ یا اسامہ اتشو بھی حد میں حدود اللہ غصہ ہو کر کے آپ نے فرمایا کہ اللہ کی حد اور اللہ کی سزا کے بارے میں تم سفارت کر رہے ہو یہی وجہ تھی کہ تم سے پہلے کے لوگ ہلاک ہوئے اذا سرق فیہم الضعیف فقتلوه جب کمزور لوگ چوری کرتے تو ان کا ہاتھ کاٹتے وہ اذا سرق فیہم الشریف فقتلوه جب اس میں کوئی شریف آدمی مالدار آدمی شرافت دنیا کے اعتبار سے مکروہ ہے وہاں چوری کرتا تو اس کو چھوڑ دے سکتے ہیں وائم اللہ خدا کی قسم لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطع یدہا اگر فاطمہ میری بیٹی چوری کرتی تو ان کا ہاتھ کاٹتا تو یہ ہے اسلامی فیصلہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزوروں کو اور ایک روایت یہ بھی سامنے رکھنی چاہیے حقیقت میں وَحَلْ تُرْزَقُونَ إِلَّا بِضُعَفَائِكُمْ ایک حدیث میں پیارے رسول نے فرمایا کہ نہیں کمزوروں کی بنا پر تمہیں روزی ملتی ہے جس ملک میں یہ کہا جائے کہ نہیں کوئی کمزور نہ رہ جائے کسی کوئی زکات والا نہ رہ جائے یا کوئی بیچارہ مجبور نہ رہ جائے نکال سکو اس کو یہ چیز بھی بہرحال تو ان کی دعائیں زیادہ سے زیادہ قبولیت کے قریب احادیث میں ہے کیونکہ کمزور بیچارہ کیا کرے گا اللہ کے ہاں اس کا تعلق اللہ سے زیادہ رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ مضطر رہتا ہے تو اپ من یجیب المضطر اذا دعا اللہ تعالیٰ اس قسم کی لوگوں کی دعائیں زیادہ سے زیادہ سنتے ہیں اس وجہ سے کمزوروں کا حق مارنا یہ بہت بڑے ظلم کی بات ہو جائے گی ایک روایت میں آیا ہے کہ اگر جہاں ظلم ہو اور کمزوروں کا حق طاقتوروں سے نہ لیا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور بارش روک دیتا ہے وعن عائشة رضی اللہ عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول حضرت عائشہ زوج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتی ہیں کہ میں نے پیارے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا یدعى بالقاض العادل یوم القیامة انصاف پسند انصاف کرنے والے قاضی کو قیامت کے دن حساب کے لیے بلایا جائے گا فیلقى من شدة الحساب اتنا سخت اس کا حساب ہوگا کہ وہاں وہ تمنا کرے گا الم یقض بین اثنین فی عمرہ کی زندگی میں دو آدمیوں کے درمیان کبھی اس نے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو اچھا تھا یعنی گویا قاضی سے بہت سخت سوال ہوگا اگر اس نے غلطی کی ہے جان بوجھ کر کے تو پھر یقیناً بہت بڑے خطرے کی بات ہے اور اگر اس نے کوشش کی اللہ کے یہاں اس کا عذر ہے کوشش کر کے مسئلے کو معلوم کرنے کی کوشش کی یہی وجہ ہے مفتی کے لیے یہی تو مفتی کا مسئلہ بھی یہی ہے حقیقت میں جو لوگ اپنے کو ہر مسئلے میں ٹانگ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں فتوا دیتے ہیں یہ چیز غلط ہے اور فتوا صحیح ہے کہ آپ تھوڑے پہلے مسئلہ کتاب اللہ سنت رسول صحابہ کرام کے فتاوے نہیں ہے تو پھر ہمارے ائمہ رحمت اللہ علیہ کے اقوال اور ان کی سمجھ سے فائدہ لایا جائے کتابیں کھلا لی جائیں ہر مذہب کی کتابوں کو دیکھ کر کے جو صحیح سے صحیح مسئلہ ہو اس کے مطابق فتویٰ دیا جائے. مفتی کا بھی مسئلہ آسان نہیں ہے, ہر شخص کا فتویٰ دینا یہ غلط فتویٰ قیامت کے دن ظاہر بات ہے اس کے لیے مواخذے کا سبب بن سکتا. بہل خان شدید تمنا علم یقین اتنا سخت حساب ہوگا اس کا کہ وہ تمنا کرے گا کہ دو آدمیوں کے درمیان کبھی وہ قاضی نہ بنا ہوتا.
جو بزرگ فرماتے ہیں یہ رس ناش ہوتا ہے آدمی قاضی اگر وہ سمجھ لے کہ یہ مجرم ہے یا نہیں, اس کو معلوم ہے تب پرہیز لا رہے قاضی, وہ کہہ سکتا ہے یہ مجرم نہیں ہے تو اس کے اندر کیا ہے.
دیکھیے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اگر کوئی شخص کوئی بڑے سے بڑا بزرگ ہو پیارے رسول کی حدیث کے سامنے آپ یہ سمجھیں کہ پیارے رسول خود دیکھ کر کے یا فراست کے ذریعے سے فیصلہ نہیں کرتے تھے, وہ انحکم بینہم بما انزل اللہ, پیارے رسول کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقے فیصلہ نازل فرمایا اسی فیصلے کے مطابق آپ فیصلہ اسی طریقے کے مطابق آپ فیصلہ دیجیے. اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ مدعی سے گواہی لیجئے, اگر گواہی نہیں مل رہی مدعی کی تو پھر یمین علامن ہن کر دوسرے مخالف سے قسم کھلا کر کے فیصلہ آپ دیجیے. یہ ہے خود پیارے رسول کو بھی اگر معلوم ہو, یہ عام مسئلہ بتایا لوگوں نے کہ اللہ تعالیٰ جب اپنے علم سے نہیں فیصلہ کریں گے تو پھر قاضی کو فیصلہ اپنے علم سے کرنا جائز نہیں, تو پھر کسی کی فراست نہیں نہیں یہ اس چور نہیں ہے. نہیں, یہ مسئلہ کسی حالت میں شرعی نہیں ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا.
یہاں تو کوئی چہرہ شناس آدمی کو جایا جاتا ہے قاتل کے معاملے میں, قتل فلانے کیا وہ دکھاتے ہیں, پہلے سارے آدمی میں ڈھونڈوں گا اور قاتل کا
یہ کام نہیں. تو چہرہ شناس نہیں ہوتا ہے اس کو قصاص کہتے ہیں. یہاں ہم لوگ جب حرم کے حدود پہ جاتے تھے پہاڑوں پر تو ایک آدمی ہے ان کا نام ہے ابو سمیت, بڑے خاندان یقیناً عجیب آدمی, بہت ذہین آدمی, اور وہ پیر کا نشان دیکھ کر کے ابھی پہچان لیتے فرحان. کسی کا جوتا بھی اگر گزرا ہے کبھی دیکھا ہو اس نے, یہاں تک کہ ایک مرتبہ ہم لوگ گئے تو دیکھا کہ ریت میں ایک گاڑی کے کا نشان بنا ہوا, گاڑی کا نشان بنا ہوا, تو اس نے کہا کہ یہ فلاں آدمی یہاں ابھی جلدی آیا ہے, دو دن پہلے آیا ہے, ایسے کہا اس نے. اور یقیناً جب پوچھا گیا تو گیا تھا وہ آدمی پہاڑ پہ چڑھنے گیا تھا, دیکھا اس نے, ہم ہی لوگوں میں سے تھا لیکن بتایا نہیں کہ ہم گئے تھے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ان سب چیزوں کو دیکھ کر کے وہ پہچانتے ہیں, جہاں وہ واضح طور پر دلیل نہیں ہوتی ہے تو پکڑنے کے لیے تہمت ڈالنے کے لیے ایک چیز ہوتی ہے, تہمت ڈال کر کے ہم ان کو پکڑ سکتے ہیں, پھر تحقیق کر سکتے ہیں. ہر ایک کو پکڑنا صحیح نہیں ہے, آپ کو بھی اٹھا لے جائے فلاں کو بھی اٹھائے, لیکن جن میں شبہ ہوگا تو شبہ ڈالنے کے لیے وہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ہاتھ کا نشان یا اس طرح کی چیز ہمیں مل رہی ہے کہ یہی ہو سکتے ہیں. لیکن ان کے ذریعے سے فیصلہ یا بری کرنا یا اس کو پورے طور پر مقام کرنا یہ خاطر ہے, یہ چیز بالکل صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. ایک مسلمان آدمی جان بوجھ کر کسی قادیانی کی نماز جنازہ اگر پڑھ لے تو کیا اس کے لیے صحیح ہے؟ نہیں. قادیانی مسلمان نہیں ہے. قادیانی شخص جو غلام احمد مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی سمجھتا ہے, یقیناً اللہ کا شکر ہے کہ سیاسی ہی صحیح, لیکن کسی انداز سے علماء نے اس زمانے میں بھٹو کے زمانے میں شاید آپ جانتے ہوں گے فیصلہ ہوا کہ وہ کافر ہیں, یہ کام کیا اس شخص نے, اور کفر کی ان کی دلیل سب سے بڑی یہ ہے کہ پیارے رسول کو آخری رسول نہیں مانتے ہیں, پیارے رسول کے بعد بھی ان کو اس کو رسول مانتے ہیں. اس وجہ سے اس شخص کا جنازہ پڑھنا غلط, اس شخص سے شادی بھی آ کر, لیکن سنا ہے کہ کوئی تمیز نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ کرتے ہیں لوگ. اچھا, اس کا مسلمانوں کے قبرستان میں اس کا دفن کرنا بھی جائز ہے. جی. ایک آدمی عمرہ ادا کرنے آتا ہے, پھر دوبارہ اپنے والد محترم کے لیے والد مرحوم کی طرف سے مسجد عائشہ جا کر احرام باندھ کر عمرہ ادا کرتا ہے, کیا اس کا عمرہ ٹھیک ہے؟ آپ پوچھ کیوں رہے ہیں؟ کیا آپ کے ذہن میں کوئی بات ایسی آئی ہے, کسی نے فتویٰ دیا ہوگا شاید کہ یہ صحیح نہیں ہے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ یہ عمرہ صحیح نہیں ہے. آپ جس طرح اپنے بھی عمرہ کرنے آئے وہاں سے احرام باندھ کر کے میقات سے, اسی طرح جب کبھی میقات سے گزرنا ہو تو آپ ان کے لیے عمرہ کریں. جی, احرام کے وقت زبان سے نیت
نہیں.
ایک شخص اپنا عمرہ کر لینے کے بعد اپنے والد کے نام عمرہ کیا تو اس کا کیا حکم ہے؟ اپنے والد کا عمرہ تنہیم سے کیا, کیا اس کا عمرہ صحیح ہے؟ جواب, جب اپنے عمرے سے فارغ ہو کر حلال ہو گئے اور اپنے والد رہنمائے حج, یہ توضیح متوار دینی الحجاب المعتمرین کہاں سے کیا ہے؟ کر لیا اپنے والد کی طرف سے عمرہ کرنے کا ارادہ ہے, جن کا انتقال ہو گیا یا وہ عاجز ہیں تو آپ حل مثلاً تنہیم سے احرام کا عمرہ باندھ سکتے ہیں. اصلی میقات کی طرف سے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. علمی اور فتویٰ کی کمیٹی یہ مسئلہ تو مشہور ہی ہے, کرتے ہیں لوگ استعمال, لیکن صحیح نہیں ہے یہ فتوا. کھل کر کے یہ کہا جائے گا کہ یہ فتوا صحیح نہیں, پہلے رسول کے زمانے میں اس کا وجود نہیں تھا. ایک آدمی یہی ہوا, لوگوں کو تو فرقہ بندی سے روکتے ہو اور اپنا الگ الگ فرقہ بناتے ہو, کیا اہل حدیث فرقہ نہیں ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے, سوال صحیح ہے, آپ کا سوال صحیح ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اہل حدیث فرقہ نہیں ہے, اہل حدیث اس وجہ سے فرقہ نہیں کہا جائے گا, یا آپ اس کو اہل حدیث کہہ دیں, یا یہ کہیں کہ وہ اپنے کو عامل بالکتاب و سنہ کہتا ہے, اپنے کو سلفی کہتا ہے, اپنے کو عصری کہتا ہے, اپنے کو محمدی کہتا ہے, حنبلی حنفی شافی نہیں کہتا ہے, تو اس کو مجرم نہ کہیے, کیونکہ وہ چاہتا ہے, وہ کہتا ہے کہ ہم پیارے رسول کی لائی ہوئی تعلیم پر عمل کریں گے اگر ملا, اور ہم کسی کی تکلیف نہیں کریں گے, تو وہ مجرم نہیں ہوا اور وہ فرقہ نہیں ہوا, کیونکہ وہ اصل تو وہی ہے. پیارے رسول کے زمانے میں کس چیز پر عمل ہوا تھا؟ ہر ایک اپنے جسے کہتے ہیں گریبان میں منہ ڈال کر کے سوچے, یہ نہیں کہ تقلیدی ذہن بنا کر کے کہ نہیں ہمارے عالم پہ ایسا کہتے, نہیں. پیارے رسول کے زمانے میں کس چیز سے فیصلہ ہوتا تھا اور کس چیز کی بنا پر صلات حج اور زکات ادا ہوتی تھی, کس طرح کیا ائمہ اس وقت پیدا ہو چکے تھے؟ سب کہتے ہیں نہیں. تو جیسے کسی نے کہا تھا, ایک مناظرہ ہو رہا تھا, مولانا مستری کا مناظرہ ہو رہا تھا شیعہ سے, کسی شیعہ بھائی سے وہاں انڈیا میں, تو وہ جو آئے مجلس میں ذرا دیر سے آئے, وہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے اسٹیج پہ چڑھنے لگے, تو جوتا یہاں دبا کر کے, مولانا مستری کا کسی سے, تاج سلمان منصور پوری دونوں میں سے کسی کا جوتا یہاں دبا کر کے اور آ کر کے اسٹیج پہ ایسے بیٹھے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ تمہارے عالم ہیں جو جوتا کو لوگوں کے سامنے لا کر کے اور اس طرح بغل میں دبا کر کے بیٹھے ہیں. کہا حقیقت یہ ہے کہ پیارے رسول کے زمانے میں شیعہ لوگ جو ہے وہ چوری کرتے تھے جوتوں کی, تو میں ڈر گیا کہ آج مجلس ہے اسی